لله الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو شاهد ومشهود وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي في أوصافه حامد ومحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الموعود أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وقال تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم برادران اسلام دختران ملت گزشتہ مجلس میں جو گفتگو ہوئی اس کا اجمالی خاکہ یوں ہے کہ قربانی ہر زمانے میں رہی ہے، طریقہ کار کے اعتبار سے سب کا طریقہ الگ ہے۔ حضرت آدم کے بیٹوں کے قربانی کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بقرہ کے ذبح کیے جانے کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد ملت ابراہیمی میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا، اور اس بابت تفصیل سے بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایک جملے پر اپنی خلت والے معاملے کا امتحان لیا ہے۔ خلیلیت کا جو مرتبہ آپ کو دیا گیا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، تو یہ جو خلیل بنایا گیا ہے اس بنائے جانے کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں ہیں جو جب مانگی گئی دی گئیں، جیسی مانگی گئی ویسی دی گئی، بلکہ اس قربانی کو عمدگی کے ساتھ، حسن اور خوبی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ اگر اس بات میں غور کرتے ہیں کہ صاحب حق تعالی جل شانہ قربانی کیوں مانگ رہے ہیں، اس کے دو جوابات علماء نے دیے۔ ایک جواب عام اور سادہ سا ہے، تم کو کیا کرنا ہے، اللہ میاں بولے تو کرنا، دیہاتی زبان میں سمجھانے کے واسطے سادہ جواب ہے بالکل، کیا کرو بولے وہ کرنا، بس قربانی کرو بولے قربانی کرنا۔ نہیں صاحب، کوئی حکمت ہوں گی نا، کوئی مصلحت ہوں گی نا، کوئی وجہ ہوں گی نا۔ ہاں وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کی محبت دل سے نکلے اور خالق کی محبت دل میں آئے۔ اس آزمائش کے پس پردہ جو وجہ کار فرما تھی، گزشتہ ہم نے تفصیل سے عرض کیا، آج میرا یہ اجمالی جملہ، یہ مختصر سا جملہ آپ کو اس طرف متوجہ کر دے گا اور یہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، انی ذاہب الی ربی، میں تو چلا اپنے رب کی طرف، پروردگار عالم ہی ہدایت دیتے ہیں، لیکن خلیلیت کے مرتبے پر فائز ہو تو کیا اس کا امتحان نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں، گزشتہ میں نے ولایت کی، ولی کے معنی، خلیل کے معنی، حبیب کے معنی مختصراً عرض کیے ہیں۔ ولی بھی دوست کو کہتے ہیں۔ پھر دوست دو قسم کے ہیں، ایک دینے والا دوست ہے، دوسرا لینے والا دوست ہے۔ پھر ولیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک رحمان کے ولی ہیں، دوسرے شیطان کے ولی ہیں۔ چونکہ ہمارے موضوع میں شیطان کی ولایت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو بحث میں نہیں لایا۔ البتہ خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں۔ اب اس دوست اور ایک ولی نامی دوست کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ایک ولی وہ بھی دوست ہے، ایک خلیل وہ بھی دوست ہے، ایک ہے حبیب، اس کے معنی بھی دوست۔ تینوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ چھوٹا سا فرق ہے، بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اتنا کٹھن ہے کہ انسان کو آروں پہ چڑھ جانا پڑتا ہے، آروں سے چر جانا پڑتا ہے۔ حق تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو پہلے اس کی آزمائش ضرور ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا ولی ہے اور اس کی آزمائش نہ ہو، میرے خیال میں وہ نادان ہے۔ ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اگر آپ ان کی حیات کے گوشے سیرت کے اوراق میں یا تاریخ کے اوراق میں الٹ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم نے اصحاب ولایت سے کس درجے امتحانات لیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ میں نہیں تفصیل سے سنا رہا، اشارہ دے رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، فقر و فاقے کی حالت میں جنگل و بیابان میں ہیں۔ ایک شخص آیا، دسترخوان لگایا، اس دسترخوان سے نوالا اٹھاتا ہے، پیران طریقت سید الاغواس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا منہ آپ کھل جاتا ہے۔ یہ آزمائش نہیں تھی اللہ کی طرف، یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ نے وہ سرفراز فرمایا کہ آپ صبح کو ایک جوڑا پہنتے اور شام کو اسے صدقہ کر دیتے، پھر شام کو ایک جوڑا پہنتے تو صبح کو صدقہ کر دیتے، اور یاد رکھتے کہ یہ میرے مولا کی نعمت ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی چیزیں اس کی راہ میں خرچ کی جائیں۔ ابتدا وہ تھی، انتہا یہ تھی، لیکن آزمائش سے گزرے ضرور ہیں۔ سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رنجا فرمائے، اس وقت آپ کے یہاں کچھ نہیں، لیکن جہاں آپ نے اپنی چادر تان دی، پھر پروردگار عالم نے وہ وسعت عطا فرمائی کہ لاکھوں انسانوں کے توبہ کرنے کا سبب و ذریعہ ان کو بنا دیا۔ ابتدائی حالات اولیاء کے بڑے عجیب و غریب ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے شیخ کے بارے میں جب سنتے ہیں تو ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں سلسلے میں سختی سے منع ہے کہ اپنے خاص جو مشائخ ہیں ان کے احوال وغیرہ زیادہ نہیں سنانا چاہیے، تو ہم احتیاط برتتے ہیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا جو دوست بنتا ہے وہ ضرور آزمایا جاتا ہے۔ میں آپ کو حیرت انگیز بات سناؤں، حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہماری روحانی نسبت ہے، حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 100 کلومیٹر تک آپ چلتے تھے دیہاتوں میں جانا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، کبھی سائیکل میسر آتی تو سائیکل پر سفر کر لیتے، سائیکل نہ ملتی تو بیل بنڈی پر سفر کر لیتے۔ اگر اس بیل بنڈی کا کرایہ دینے کو نہ ہوتا تو پاپیادہ سفر کر لیتے، صرف تبلیغ کے لیے، کمانے کے لیے نہیں، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں، اپنی کسی سفارش کے لیے نہیں، صرف دعوت کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، نماز کی ترغیب دلانے کے لیے حضرت کا معمول یہ رہا۔ پیسے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ سوانح حیات میں خود حضرت نے لکھا اپنے حالات میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ تعصب کی وجہ سے میری تنخواہ کاٹ دی جاتی، لیکن میں پھر بھی سفر نہیں ترک کرتا تھا۔ یہ اس لیے نہیں لکھا، یہ تو اپنے شیخ کو ایک خط لکھا تھا، اس سے پتہ چلا کہ صاحب شیخ نے انہیں کیا ہدایات دی تھی اور وہ شیخ کے احکامات پر کس درجے پابند تھے، اور اس اثنا میں راہ میں آنے والے مشاکل کا کس قدر سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے شیخ موجودہ، اگر آپ ان کے بارے میں سنیں تو تعجب میں پڑ جائیں گے۔ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں الحمدللہ اللہ عز و جل نے ان حالات سے گزار کر ان حالات میں لایا ہے۔ وہ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، مجھے میری اپنی دادی نے سنایا تھا اور میری اپنی والدہ نے سنایا تھا۔ اتنا ٹھنڈک ہے کہ میرے اپنے گھر کا ہے، اس میں ذرا بھی چھول نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت کی آمدنی کے حساب سے حضرت بہت قلیل رقم روانہ فرماتے تھے، بشمول تین برادران کے، یعنی حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب، حضرت مولانا مفتی نوال الرحمن صاحب، حضرت مولانا کمال الرحمن صاحب، یہ تینوں وہاں اس وقت زیر تعلیم تھے۔ اس وقت حضرت جو بھیجتے تھے منی آرڈر جو ہوتی تھی، آپ تعجب نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے کہ حضرت صرف ایک روپیہ روانہ فرماتے تھے۔ ہمارے زمانے میں چل سکتا ہے، گزر ہو سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ایک روپیے میں مہینے بھر کے انتظام کیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ شکر لا کے رکھ لی، جب بچوں کو دیکھا کہ اپنی روٹی کھا لی ہے انہوں نے اور بقیہ کناروں کو توڑ کے ڈال دیا ہوا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ان ٹوٹے ہوئے کناروں کو پانی میں ڈبو کر کھا لیتے تھے اور اس طرح حضرت تعلیم حاصل فرماتے رہے۔ یوں دین کی تعلیم حاصل ہوئی، اتنی محنتوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد۔ مجھے کوئی خاص سنانا وہ نہیں ہے، میرے موضوع کے درمیان آیا ہے تو میں نے اپنے مشائخ کے ایک دو احوال سنائے، ورنہ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو یہ ایک مستقل عنوان ہو جائے، مجھے اس بارے میں تفصیل نہیں سنانی، اجمالاً مجھے سنانا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کا دوست بنتا ہے بغیر آزمائش کے دوست نہیں بنتا، جو اللہ کا ولی بنتا ہے بغیر آزمائش کے ولی نہیں بنتا۔ آئیے قرآن مجید پر نظر ڈالیں، حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو صاحب ایمان ہے وہ میرا دوست ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ میرا دوست ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ تو آزمایا جائے گا۔ اے اللہ آپ کیسے آزماتے ہیں؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک کے ذریعے سے اور خوف کے ذریعے سے، اور یہ چیزیں، مال کی قلت، حالات کا آنا، مصائب اور پریشانیوں کا آنا، یہ سب کیا ہیں؟ قرآن مجید ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ تم نے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو تمہارے ایمان والے ہونے کا ثبوت تم اپنے عمل کے ساتھ دو، اندازہ کیا جائے گا، جانا جائے گا کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ ادنا ایمان والا وہ ہے جو کلمہ پڑھ لے تو ولی ہو جاتا ہے، اور جو ولی ہو گیا وہ آزمایا جاتا ہے۔ اب جب چھوٹے ولی آزمائے جاتے ہوں تو بڑے ولی نہیں آزمائے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اولیاء آزمائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پرکھا ہے، جب ان کو کھرا پایا پھر اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، پھر انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یہ رہ گیا ولایت کا معاملہ، یہ اللہ سے لینے والے، اللہ ان کو دینے والے۔ خلیلیت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہاں دینا تو ہے ہی لیکن لیا اتنا زیادہ ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ انہیں گزشتہ ہم نے اجمالاً عرض کیا تھا، باپ چھوڑنا پڑا، چھوڑے کہ نہیں چھوڑے، خاندان اور قبیلہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، جنگل و بیابان کو آباد کرنا پڑا تو آباد کیا کہ نہیں کیا۔ جب خلیلیت کا دعویٰ ہے اور پھر یہ کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک پاکیزہ اولاد دے دے، اب بیٹے کی محبت غالب آتی ہے یا رب کی محبت غالب آتی ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ نے اسی کو سبب بنا لیا، اسی کو ذریعہ بنا لیا اپنی محبت کی آزمائش کا۔ ابھی تو ابراہیم کہہ رہے تھے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف چلا، ابھی کہہ رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، ابراہیم میں تمہیں اولاد دے دوں تو کیا تم میرے رہو گے یا بیٹے کی محبت غالب آ جائے گی؟ پھر اس کے بعد حق تعالیٰ خواب میں دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ پروردگار کیا آپ پیدا اس لیے کرتے ہیں تاکہ باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرا دیا جائے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ تم جو کچھ قربان کرتے ہو تم جانتے ہو کہ وہ اللہ تک پہنچتا ہے، تم جو قربان کرتے ہو اللہ کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم قربان کرتے ہو جانور کو، لن ینال اللہ لحومہا، اس کا گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ولا دماؤہا، اس کا خون اللہ کے پاس جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ولکن ینالہ التقویٰ، لیکن اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے دل کی حالت، بس ہم ابراہیم کے دل کو جانچنا چاہتے تھے، ابراہیم کے دل کو ٹٹولنا چاہتے تھے کہ اس میں رب خلیل کی محبت ہے یا ابن خلیل کی محبت ہے، خلیل کے بیٹے کی محبت ہے یا خلیل کے رب کی محبت ہے. چنانچہ جب حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا، حق تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور اس کی جگہ جنت سے دمبا اتارا اور اس دمبے کو ذبح کر دیا گیا، اور اس وقت میں اعلان کر دیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، آپ نے جو قربانی دی ہے وہ بہت بڑی قربانی، ایسی قربانی کہ اس کی نظیر، اس کی مثل، اس کی مثال پوری کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی. وترکنا علیہ فی الآخرین، پھر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بعد والوں کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ آپ کی سنت کو زندہ کرتے رہیں. تو یہاں سے ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو جب کسی کی کوئی ادا محبوب ہو جاتی ہے، جب کسی کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے، پروردگار عالم اس کی اس سنت کو زندہ فرما دیتے ہیں اور قیامت تک جاری فرما دیتے ہیں. یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حق تعالیٰ نے فرما دیا قرآن شریف میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے جو عمرہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں امی ہاجرہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے چکر لگائے. اب وہ ساتھ چکر لگاتا رہتا ہے. جو آدمی اللہ کے گھر بنا رہا ہو، حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے بنا رہا ہو، دل خالص اللہ کے لیے ہو، عبادت کے لیے مکان جو بنا رہا ہو وہ مخلصانہ حیثیت کا حامل ہو، تو پھر ایسا عمل اللہ کو کیوں محبوب نہ ہوگا. چنانچہ پروردگار عالم نے اس پتھر کو وہ شرف عطا فرما دیا جس پتھر پہ کھڑے رہ کے ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی تھی. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس جگہ کھڑے رہ کے ابراہیم نے ہمارے گھر کو تعمیر کیا ہے تم اس جگہ کو اپنی امامت کے لیے مصلی بنا ڈالو. جب حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا ہے، نیت خالص کی، عمل اللہ کے یہاں محبوب تھا، پروردگار عالم نے آنے والی نسل انسانی کو فرما دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس گھر کے بنانے والے اتنے پاکیزہ تھے، اتنے خلوص والے تھے کہ انہوں نے یہ گھر جب بنایا تو ہم نے اس گھر کا وہ مادہ بنا دیا، اس گھر میں وہ خاصیت رکھ دی، اس گھر میں وہ تاثیر رکھ دی کہ یہ تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کا سبب اور ذریعہ ہے. عتیق کس کو کہتے ہیں؟ عتیق جسے جہنم سے نکال لیا گیا. عتق کہتے ہیں نکالنے کو، عتق نار کہتے ہیں جہنم کی آگ سے نکالنے کو، بیت عتیق کہتے ہیں ایسا گھر جو تمہیں جہنم کی آگ سے نکال لے. وَلْيَطَّوَّفُوا، تم اس گھر کا طواف کرو. کس گھر کا؟ بالبیت العتیق، جس گھر کو اللہ نے جہنم سے خلاصی کا سبب اور ذریعہ بنا دیا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت کی قبولیت کا نتیجہ اور ثمرہ. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا جو خلیل ہے وہ خلیل بنا ہے، تو حق تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہے، بنی طور کے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی، جب وہ بھی دے دی اور خلوص دل کے ساتھ دی ہے، تو اللہ نے اس کو بھی یادگار بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر آنے والی نسل انسانی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو صاحب حیثیت لوگوں پر لازم کرتے ہیں. چنانچہ ہر صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ قربانی پیش کرے. جناب آقا دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بڑا عجیب ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قربانیاں پیش فرمائیں، روایات میں آیا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو قربان فرمایا ہے. کتنی؟ 100 اونٹیں. 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربان کیے ہیں، باقی اونٹ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے قربان کیے ہیں. حضرت اپنی عمر کے مطابق ہر سال کے حساب سے ایک اونٹ اپنے نام سے ذبح فرما رہے ہیں۔ ایک طرف تو امت کو یہ تلقین دی گئی ہے، ہم جہاں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب حیثیت ہوں، پھر بھی 2500 میں جہاں کم سے کم میں ہو جائے وہاں ہم قربانی کر لیں، باقی پیسے بچ جائیں، ہم یہ جو سوچتے ہیں میرے دوستوں، ہمیں کردار مصطفی اس بات کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی کو اپنی عمر کے مطابق ذبح کرنا چاہیے اگر وہ صاحب استطاعت، ہاں اگر صاحب استطاعت نہ ہو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ایک دمبا ذبح کر لے، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ 7 حصوں میں سے کوئی حصہ اپنا اپنا لے، یہ ہو سکتا ہے، یہ رعایت ہے، یہ تخفیف ہے۔ لیکن کردار میں اگر دیکھیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، آقا علیہ السلام نے قربان فرمایا 100 اونٹ اور اس میں سے 63 اپنے دست مبارک سے قربان فرمائے ہیں، 40 اونٹ یا 37 اونٹ حضرت علی المرتضیٰ نے ذبح فرمائے ہیں، اور اگر آپ بعد میں چل کے دیکھتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایک قربانی تو آپ اپنی جانب سے فرماتے، دوسری قربانی پوری امت کی طرف سے فرماتے، پوری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دیے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی قربانیاں دیتا، حماقت کرنے والے حماقت کر جاتے ہیں، کہنے والے عجیب الفاظ کہہ جاتے ہیں، گزر گئے لوگ ان کی کیا قربانی، ارے اگر ہم موجود نہیں تھے محمد مصطفیٰ نے ہماری قربانی دی ہے تو ان کی قربانی ہم کیوں نہیں دے سکتے، استدلال اسی حدیث سے کریں، دلیل اسی حدیث کو پکڑیں جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی اور اپنی ذریت کے لیے نام لیا ہے وہیں امت کا نام لیا ہے، تو امت کی قیامت تک آنے والے ہر فرد کو اس میں شامل فرمایا ہے محدثین نے، اور کہا ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کی برکت کو پائے گا، صرف اس کلمے کی پڑھنے کی برکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانی کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی ہم نہ دے سکیں، میرے دوستو اس سے بڑی شقاوت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے۔ قربانی کے لیے حق تعالی جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ تم خالص و مخلص ہو جاؤ۔ اس مضمون کے بیشتر تھوڑا سا پہلے اگر قرآن مجید کی آیات کی طرف آپ آئیں تو حق تعالی جل شانہ نے بڑا عجیب سبق شروع فرمایا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، اور جب حضرت ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے ہم اپنے علم کی مناسبت سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں افضل الانبیاء کون ہیں، امام الانبیاء کون ہیں، سید الاولین والآخرین کون ہیں، تو ہمیں ایک نام ملتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ عز و جل کو تو چاہیے تھا کہ حق تعالی جل شانہ ہمیں کہتے کہ تم محمد کا اتباع کرو، تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، تم اپنے نبی کی پیروی کرو، لیکن عجیب بات یہ فرمائی کہ تم ابراہیم کا اتباع کرو، تم ابراہیم کا اتباع کرو، تم ملت ابراہیم بن جاؤ، وہ ایسے تھے۔ اس کے بعد ان کے اوصاف کی طرف اللہ نے اشارہ دیا ہے، حنیفہ، وہ یکسو ہو گئے، یعنی یہ کہ تمہارا جو عمل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کا عمل سمجھتے ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے مابین کوئی بعد نہیں ہے، عقائد کی لائن سے، رسالت کی لائن سے، آخرت کی لائن سے جتنے علوم حضرت ابراہیم کے ہیں وہی علوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ طریق عبادت میں تھوڑا سا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالص ابراہیمی طبیعت پر تھے، ملت ابراہیم کا حصہ تھے، اس کی شہادت قرآن مجید دیتا ہے، اور اس کے بعد وضاحت کر دیتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں لیکن یہ یہودیت میں مبتلا ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نصرانیت میں مبتلا ہیں، اور دونوں فریق باوجود حضرت ابراہیم سے قربت کے دعوے دار ہونے کے ان کا طریق حضرت ابراہیم کے طریقے سے بہت ہٹا ہوا تھا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا جو زمینوں اور آسمانوں کی بنانے والی ہے، اور یکسوئی کے ساتھ، یہ جو یکسوئی کے ساتھ حضرت ابراہیم کا متوجہ ہونا ہے. کچھ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت ابراہیم کی تعلیم سنی تھی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہے، پھر تم یہود کہاں جا پڑے اور حضرت ابراہیم سے قربت کا دعوے دار ہو، قربت کے دعوے دار ہو. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کوئی کہتا ہے مسیح ابن اللہ ہے. یہاں آ کر نصارہ اور مسیحیت کے دعوے دار یہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے. پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، وہ تو حنیف تھے، دین حنیف کے پیروکار تھے، یکتائی کے ماننے والے تھے، ایک خدا کے ماننے والے تھے، وہ شرک اور شرکیات سے بیزار تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. مخلوق کی محبت کو دل سے انہوں نے نکال دیا تھا، خالق کی محبت کو انہوں نے دل میں جما لیا تھا. اس طرح وہ اللہ کے قریب تھے، اللہ کے محبوب تھے. اگر تم ابراہیم کی طرح ہو تو اللہ کی نظر میں تم بھی محبوب ہو، اور اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم سے قریب ہیں تو ذرا تم اپنی صفات کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو دیکھو، اور پھر آگے چل کر تاریخ کے اور آنکھ الٹو اور دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے. آپ کو پتہ چلے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان لوگوں کو مانتے ہیں، نہ ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جو نہ ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم نے جو کہا تھا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ الفاظ کہلوا رہے ہیں. اے حبیب آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ ہے طریقہ حضرت ابراہیم کا. اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ آپ کی ذات بابرکت کے لیے ہے. اللہ کے لیے خالص کر دینا عمل کو، جب انسان خالص کر کے کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے. عمل کو خالص کرنا، مخلصانہ عمل کرنا، یاد رکھو جس کا عمل مخلص ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں. میں نے مثالیں دی ہیں درمیان میں، حضرت ہاجرہ کی قبولیت کی مثال کہ صفا و مروہ شعائر اللہ بنا دیے گئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا بنا کعبہ، تعمیر کعبہ کا کرنا خالص تھا، مخلص تھا، اللہ نے طواف کرنے کے لیے اس کو پاکیزہ بنا دیا، اور اس گھر کی قبولیت یوں اللہ نے بتا دی کہ تم اس گھر کا طواف کرو کہ اس گھر میں اللہ نے وہ برکت رکھ دی ہے کہ وہ تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کا سامان بنے گا. حضرت ابراہیم کا تعمیر کرنا اخلاص کے ساتھ ایسا پسند آیا کہ اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا گیا جہاں کھڑے رہ کے تعمیر فرمائی. یوں حق تعالی جل شانہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخلصانہ عمل کو قبول کرنا، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے واسطے اس کو جاری و ساری فرما دیا، تو یہ طریق، یہ بات، یہ درد ہمیں دے رہے ہیں یہ واقعات کہ دیکھو تمہارا عمل اگر مخلص ہوگا پھر پروردگار عالم اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جب اللہ کسی چیز کو قبول فرماتے ہیں تو اس کو کائنات میں مقبول بھی فرما دیتے ہیں. اس کی دو معنی ہیں، ایک مقبول تو یہ ہے کہ وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے، دوسرے وہ عند الناس مقبول ہوتا ہے. عند اللہ مقبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو پھر جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل آسمانی دنیا پر ندا لگاتے ہیں کہ اللہ اور جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر ملکوت اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کرۂ ارض پر یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ مخلوق کے دلوں کے اندر اللہ عز و جل اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، پھر سارے لوگوں کے درمیان وہ مقبول ہو جاتا ہے. مقبولیت اللہ عز و جل دے دے. ہم ریا کے لیے لاکھ کر لیں، اس سے مقبولیت نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی، اللہ کے لیے کرنے سے عزت ملا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو خالص کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے پیچھے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، کل قیامت کا میدان ہو اور ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے، وعید کے طور پر ایک حدیث اور ایک روایت ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں، وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق تعالی جل شانہ ہمیں بلائیں اور پوچھیں، تم نے قربانیاں تو دی ہیں، کس کے لیے تم نے قربانی دی تھی؟ اگر ہم نے لوگوں کے ڈر سے قربانی دی تھی، اللہ کہیں گے کہ اجر ان سے لے لے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم نے قربانی کی تھی، اللہ کہیں گے کہ اجر ان سے لے لے، اور میرے پاس تیرا کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ تو نے لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا، اور جو میرے عمل میں شریک کر لیا جائے، اللہ عز و جل شرک سے بیزار ہیں اور شرک والے اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ تو عمل کو قبول مقبول بنانے کا راستہ کیا ہے؟ عمل کو قبولیت تک پہنچانے کا راستہ کیا ہے؟ عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا، اور اس کے اندر ڈنڈیاں نہیں مارنی۔ ڈنڈیاں بڑی عجیب عجیب قسم کی ہیں، ڈنڈیاں یوں ہوتی ہیں، یہ طریقہ اہل کفر کا ہے، بات آخری ہے ذہن حاضر رکھے، یہ طریقہ اہل کفر کا ہے۔ کفر کے اہل کفر کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید نے اس کا اشارہ دیا ہے، وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ کچھ کھیتیاں ہوتی تھیں، اپنی کھیتیوں میں کچھ حصے مقرر کر رکھے تھے کہ اتنا حصہ میری آمدنی کا یہ میرا ہے، میری بیوی بچوں کا ہے، اس کی منفعت کا دوسرا حصہ دوبارہ اس کی زراعت کا ہے، اس کا تیسرا حصہ لات کا ہے، منات کا ہے، عزہ کا ہے، اس کا ایک حصہ اللہ کا ہے۔ زراعت کے کچھ حصے بنا لیے، قرآن مجید میں ہیں، اور ان حصوں کو تقسیم کر لیا اپنے سے، اور بزعم خیش یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، اور یہ لات کا، یہ منات کا، یہ عزہ کا ہے، پناہ پناہ کے نام کا، ان کے نام کا، ان کے نام کا بنا لیا۔ کسی کے بھی نام کا ہو، حق تعالی جل شانہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں، غیر اللہ کے نام کا اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں۔ یاد رکھ لو، نذر ہو، منت ہو، قربانی ہو، اللہ کے نام پر قربانی ہو تو قبول ہے، کسی غیر کے نام کا چھوڑا ہوا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ وما احل لغیر اللہ به، قرآن مجید میں واضح لفظوں میں حلال ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، اللہ کے غیر کے نام پر تم نے چھوڑا ہوا ہو اور پھر اسے بھی اللہ کا نام لے کے کاٹو، تب بھی تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہوتی۔ بس آزمائی، اس میں شرکت ہو گئی ہو گئی، اب اس کے بعد اللہ عز و جل اس کو خالص نہیں سمجھ، بتلا دیا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب یہاں اہل کفر یہ کر رہے ہیں، عجیب اس میں تماشا یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک 10 کلو کی منفعت ہو گئی، 10 کلو میں 3 کلو اپنے لیے رکھ لیے، 3 کلو دوبارہ زراعت کے لیے رکھ لیے، 1 کلو لات کا، 1 کلو منات کا، 1 کلو عزہ کا، 1 کلو اللہ کا، سمجھانے کے لیے، قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی کرنے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 3 اپنے ہو گئے، 3 دوبارہ زراعت کے ہو گئے، 6 نکل گئے، 4 بچے، 3 معبودان باطل ہیں، 1 حصہ اللہ کا۔ اس میں بھی ڈنڈی یہ ہوتی تھی کہ 1 کلو میں سے جو اللہ کے نام کا کہہ کے چھوڑا تھا، اس میں سے بھی تھوڑا نکال کے اس کو دے دو، اللہ میں کو کیا ضرورت ہے، چلتا ان کو میرے دو۔ ایسا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے، ایسا ہوا ہے، قرآن شاہد ہے، ایسا ہوا ہے، فرامین مصطفیٰ شاہد ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل مکہ یوں کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، قربانی کے جانور میں بھی ہوتا تھا، جب قربانی کرنے کی باری آتی تھی تو اس میں سے بھی حصے مقرر کر رکھے تھے، شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کچھ جانور ہیں، اگر وہ گابن ہو، حاملہ ہو، اس جانور کو ذبح کیا، اس میں سے اگر نر نکل آیا تو وہ مردوں کا حصہ، مادہ نکل آئے تو عورتوں کا حصہ، فائدہ صحیح تھا نا؟ کہتے ہیں نہیں، جو بھی نکل آئے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں، فقط مردوں کا حصہ۔ ڈنڈی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ قربانی کی لیکن اس میں بھی ڈنڈی، زراعت کی لیکن اس میں ڈنڈی، اللہ کے نام کا چھوڑا لیکن اللہ کے غیر کے نام میں ملا دیا۔ اگر اللہ کے نام کے حصے میں کمی ہوتی تو یوں کہتے، حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہتے تھے اہل کفر کہ اللہ کے حصے میں کم آیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ غنی ہے، لیکن ہمارے یہ معبود تو محتاج ہیں، انہیں کھلاؤ۔ ارے ذرا ہمیں بتاؤ، جو خود محتاج ہو تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ حضرت ابراہیم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ توحید کو خالص کر لو، ایمان کو کمال درجے تک پہنچا لو، اعمال کو اللہ کے لیے کر لو، عبادات ہوں اللہ کے لیے کر لو، قربانیاں ہوں اللہ کے لیے کر لو، اخلاص کے ساتھ اعمال کو اختیار کرو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حصے بنائے اور ان حصوں میں بھی کچھ حصہ اپنے لیے رکھا. ٹھیک ہے اللہ خوش، تم بھی اللہ کے مخلوق ہو، تم اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھے اللہ خوش، اللہ کے غیر کے نام سے تم نے کیوں رکھا اللہ اس سے ناخوش ہے. اور پھر اوپر سے ترپا اور تماشا یہ ہے کہ اللہ کے حصے کا اٹھایا اور معبودان باطل کے حصوں میں ملایا، اور جب اللہ کے غیر کے حصوں میں زائد حصہ یا اللہ کا حصہ، یوں سمجھے کہ اللہ کے حصے میں جن معبودان باطل کا حصہ تھا مل جاتا، فوری کھینچ کے نکال لیتے، کہتے کہ نہیں یہ تو حصہ ہے، اس کے حصے میں ڈنڈی نہیں ہو سکتی. ارے اللہ کے ساتھ نا انصافی اور غیر اللہ کے ساتھ انصاف، کیسا تمہارا مزاج اور کیسا انصاف ہے؟ حق تعالی جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو ہر چیز کے درمیان میں اعتدال کو قائم کرو. تم جہاں تک ذبح کر رہے ہو یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، یاد رکھو یہ اللہ تک تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے. دل کو خالص کر کے اعمال کو اللہ تک بھیجو، پہلا کام. دوسرا کام اس کے حصے کرو، تین حصے بناؤ. ایک حصہ وہ کہ تم اپنی ذات کے لیے اس کو خرچ کرو، اپنی بیوی بچوں کے لیے خرچ کرو. دوسرا حصہ وہ جو اپنے رشتہ داروں کے لیے ہو. تیسرا حصہ وہ جو غربا اور مساکین کے لیے ہو. اگر ان میں درمیان میں تقسیم برابر ہو تو یہ تمہاری جانب سے انصاف ہے. اس میں کمی زیادتی ہو تو پھر یہاں شریعت مصطفی میں وہ تمہارے لیے رعایت ہے. لیکن یاد رکھو کہ تم جتنا انصاف کرتے ہو تعالی جل شانہ بھی تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، تم جتنا احسان کرتے ہو پروردگار عالم بھی تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں. اس لیے ان آیتوں کے شروع حصے میں ہی اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالیہ. جہاں تک طریقہ کار کے اعتبار سے تمہارے اعمال کا تعلق ہے، اگر تم اعمال حسنہ کو لے کے آتے ہو اللہ 10 گنا بڑھا کر کے دے دیتا ہے. اگر تم احسان کے روش کو اختیار کرتے ہو اب تعالیٰ جل شانہ بلا حساب و کتاب دیتے ہیں. ان اللہ اجرہم بغیر حساب، اللہ وہاں حساب کتاب نہیں دیکھتے، تمہارے دل کی کیفیت دیکھتے ہیں. یہ خالص تھا، یہ مخلص تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، چھپ کے کیا تھا، ریا کا شائبہ نہیں تھا، تو پھر رب تعالیٰ جل شانہ کا عمل کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں. اعمال کے کرنے کے لیے چونکہ سامنے ہمارے قربانی کا عمل تھا، ضمناً گزشتہ کچھ بات آ گئی تھی، کچھ رہ گئی تھی، تو قربانیوں میں ہم وہ نہ کریں جیسے کہ اہل کفر کیا کرتے تھے. قربانیاں تو انہوں نے بھی کی ہیں لیکن ہماری قربانی کیسی ہو؟ ہماری قربانی ایسی ہو جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ہماری قربانی ایسی ہو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی. اگلا اور آخری حصہ بلکہ اعلان کے طور پر، گوشت کھاؤ گے تو بھی ثواب، لوگوں کو دو گے تب بھی ثواب، قربان کرو گے جس جانور کو قربان کر رہے ہو اس کے بال بال پر نیکیاں، دوسری روایت میں ایک نیکی ایک گناہ معاف، اور اس کے کھل کے بدلے نیکی، اس کے دانت کے بدلے نیکی، یہ تو ملنے والا اجر و ثواب. فرمایا کہ اس کے چمڑے کے بدلے میں بھی نیکی، بشرطے کہ انسان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس سے مسلح بنا لے، چاہے تو وہ اس سے ڈول بنا لے، مشکیزہ بنا لے. لیکن اس زمانے میں ہم کہاں بنا پاتے ہیں؟ کسی کو آتا ہے بنانا جو بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا. تو آخری درجہ یہ ہے کہ اردو مدارس عربیہ کے حوالے کر آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، یتیم کو، یتیر کو، مسکین کو، بیوہ کو، جو محتاج نظر آئے آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو فروخت کر لے اور اس کی ضرورت میں اپنے کام میں لے آئے. لیکن بہترین مطلب یہ ہے، سب سے بہترین مطلب یہ ہے کہ آپ مدارس عربیہ میں مدارس کا انتخاب فرمائیں، ان مدارس کا جہاں یتیم بچے ہوں، غریب بچے ہوں، جہاں سے بچیوں کی شادیوں کے اسباب اور انتظامات کرنے کی کوشش کی جاتی ہو، جہاں سے علماء حقہ کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہوں. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے جو جرم ہیں وہ بجائے اپنی ذات پہ خرچ ہونے کے ایسی جگہ خرچ ہو جو مدارس دینیہ ہوں. اس سے دو فائدے ہوں، ایک تو یہ کہ چمڑے کے بدلے میں ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اگر اس چمڑے کو بیچ کر ان علماء نے، مدارس کے ذمہ داروں نے کسی بچے کو کھانا کھلایا، جب تک اس کے پیٹ میں لقمہ ہے یا اس سے جو خطرہ خون بنا، جب تک اس کے جسم میں ہے اور اس جسم میں خون کے رہتے ہوئے وہ جتنی مرتبہ اللہ کو یاد کرے گا، جتنی تلاوت کرے گا، اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ ہمارے حصے میں آئے گا. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہیں تو یوں نوازتے ہیں، تو کوشش اس بات کی کریں. دیکھیں ہم اگر ڈھونڈنا چاہیں کس کس غریب کو ڈھونڈ سکتے ہیں، کہاں کہاں ہم جا سکتے ہیں. ایک مرکز بنا دیا گیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں. ایک جھاڑ ہو، جال کے پتے کو بھی پانی چاہیے، ٹہنی کو بھی پانی چاہیے، کلی کو بھی پانی چاہیے، پھول کو بھی پانی چاہیے، پھل کو بھی پانی چاہیے، تنے کو بھی پانی چاہیے، جڑ کو بھی پانی چاہیے۔ اب آپ کہاں کہاں پانی پہنچا سکتے ہیں، آپ کی رسائی کہاں تک ہے؟ فرمایا تمہاری رسائی اگر ہر پتے تک نہ ہو، تمہاری رسائی ہر ڈالی تک نہ ہو، ہر ٹہنی تک نہ ہو، ہر کلی تک نہ ہو، ہر پھول تک نہ ہو، تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم جڑ میں پہنچا دو، جڑ سے خود بخود سب جگہ پانی پہنچ جائے گا۔ طریقہ آسان ہی نہیں ہے۔ مدارس عربیہ بھی وہ یوں سمجھیں کہ حق اعلیٰ جل شانہ کے فیضان کو اس کائنات میں جاری کرنے، یہ اللہ کے علم کو کائنات میں پھیلانے، اللہ کے کلمے کو کائنات میں پھیلانے کے لیے جن اغراض و مقاصد کے ذریعے مدارس کا قیام وجود میں آیا ہے، ان اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو پھر ہم بہت سے معاملات میں حصے دار بن جاتے ہیں نیکیوں کے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مشترکہ طور پر ذہن منتشر ہونے کے باوجود جو کچھ بات اللہ نے ذہن میں ڈالی عرض کی گئی، اصل میں میرا موضوع سوم کلمے کی طرف تھا حضرت کے کہنے کی بنیاد پر، لیکن واضح لفظوں میں اس موضوع کے تحت کوئی بات نہ ہو سکی۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں سوم کلمے کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ حضرت کا حکم تھا، لیکن اس وقت ذہن منتشر ہے، اس لیے جو بات ذہن میں آ گئی عرض کر دی گئی۔ اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو خیر تھا وہ من جانب اللہ ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں، مخلوق کی محبت کو دل سے نکالنے اور اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ۔ لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نبل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله الله فاعل حقيقي یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا اس استحضار کے ساتھ إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز میں ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی چھوڑ کے حب مالی وجاہی اب تو کروں میں فخر میں شاہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ لا متناہی کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت پناہی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، بندے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، بندے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ،
اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ،
وصف ہے تیرا عقل سے بالا، کنہا ہے تیری فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا، تیرا تصور روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ،
اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، الله 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 الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنی شعور معیت مستحضر رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دو لفظ اصلاحی ہیں، ایک ہو جب الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں آواز ہم آہنگ رکھیں، ایک ضرب ہو ایک زہر ہو ایک لہر ہو، دوسرے حی اور قیوم اللہ کے صفات نام ہیں، حیوم نے بات ساتھی رکھی سے یا جھوکے کی وجہ سے حیوم پڑھ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا یہ صحیح طریقہ ہے بننے کا، اللہ کے نام کو صحیح بننا چاہیے۔ ایک آمینہ خاتون کے بارے میں دعا کی گزارش کی گئی ہے، Allah mutlaka sehat ve kabulü öyle şerif. لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وهم أحسن مدينة فتاهم قدر بدر فرما ديجي سيئات بدر فرما ديجي اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، درد در کا بخشش کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے، دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے، جان جان کر ہم نے گناہ کیے، انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے. اے اللہ چھوٹے گناہ ہوئے، اے اللہ بڑے گناہ ہوئے، اے اللہ چھپ کے کیے، لوگوں کے ساتھ مل کے کیے، اکیلے کیے. مولا ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں. مولا ہم سے قصور ہو گیا، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر چھپ کے کیے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر علانیہ کیے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر اکیلے کیے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر مل کر کیے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر بڑے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر چھوٹے کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر بڑے کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، مردوں کے عورتوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ بیٹھے مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مولا ہم سب کو پاک فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں پاک بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیجیے. اے اللہ ہماری گناہوں کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیجیے. اے اللہ آپ ایسا کرنے پہ قادر ہیں. اے اللہ اگر آپ معاف فرما دیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. اے اللہ اگر آپ رزگار دیں، پھر ہمیں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے. اے اللہ ہم پر کرم فرمائیے. اے اللہ ہم میں بہت سے محتاج ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے. ہمارے فقیروں کو غنی فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے غنیوں کو سخی بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے سخیوں کو متقی بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجیے. اے اللہ ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اے اللہ بچے بھی ہیں، اے اللہ بچیاں بھی ہیں. مولا جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے. اے اللہ بڑے بوڑھے گھٹنوں کے درد سے معذور ہیں، کمر کی تکلیف سے بے چین ہیں، اے اللہ آپ ہی شافی مطلق ہیں، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے. مولا سب کو شفا عطا فرما دیجیے، سب کو صحت عطا فرما دیجیے، سب کو عافیت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے والدین میں جو بیمار ہیں، مولا انہیں شفا نصیب فرما. اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی تربیت کی صحیح توفیق نصیب فرما. اے اللہ بن مانگے آپ نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کا حق نہیں ادا کر سکتے. مولا اپنے خزانے غیب سے ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجیے. مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے. مولا ہمیں نمازی بنا دیجیے، ہمارے بچے بچیوں کو نمازی بنا دیجیے، ہماری عورتوں کو نمازی بنا دیجیے، ہمارے بھائی بہنوں کو نمازی بنا دیجیے، ہمارے بڑے بوڑھوں کو نمازی بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو روزے دار بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو متقی و پرہیزگار بنا دیجیے. اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے بہت سے بے نکاح ہیں، مولا ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرمائیے. اے اللہ بہت سی بچیاں ہیں جن کا بوجھ لیے کاندھوں پہ بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، مولا ان بچیوں کی نکاحوں کا سامان فرما دیجیے. اے اللہ مناسب جوڑے نصیب فرما دیجیے، محبت کرنے والے جوڑے عطا فرما دیجیے، میاں بیوی کے اختلافات دور فرما دیجیے، بھائی بہنوں کے درمیانی اختلافات کو مٹا دیجیے، رشتے ناطے جو ٹوٹے ہوئے ہیں سب کو جوڑ دیجیے، بکھرے ہوئے رشتوں کو اکٹھا فرما دیجیے. اے اللہ پچھڑے ہوئوں کو ملا دیجیے. اے اللہ کتنے سیلاب سے متاثر ہو کے بچے بچھڑ گئے ماں باپ سے، کتنے بھائی اپنی بہنوں سے بچھڑ گئے ہیں، کتنے زوج اپنے زوجہ سے بچھڑ گئے ہیں، اے اللہ ان سب لوگوں کو ملا دیجئے، اے اللہ کتنے مسلمان بے یار و مددگار پڑے ہیں، مولا سب آسمان کی طرف تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں کو اٹھا اٹھا کے مولا ان کی نگاہوں کو مایوس نہ لوٹا، اے اللہ ان کے غیب سے امداد فرما، اے اللہ وہاں تک پہنچنا ہم سے نہ ہو سکا، مولا ہمارے جرم کو معاف فرما، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہر مسلمان کی مدد فرما، ہر مسلمان جہاں ہے اللہ سب مسلمانوں کے جان کی مال کی، مولا سب مسلمانوں کی عزت کی عفت کی عصمت کی حفاظت فرمائیے، ہر مسلمان بہو بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر مسلمان کے جان مال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر مسلمان کو ترقی عطا فرمائیے، عزت رفتہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ذلت کے ہمیں غاروں سے ہمیں نکال لیجئے، عزت کے عوج ثریا پر ہمیں پہنچا دیجئے، مولا کریم قربانی کا مہینہ آیا ہوا ہے، مولا بہت سے عشاق تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں، اے اللہ کوئی منا میں، کوئی عرفات میں، کوئی مزدلفہ میں تجھے منا رہا ہوگا، اے اللہ کوئی بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑا ہوا ہوگا، اے اللہ کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہوگا، اے اللہ کوئی حکیم میں تڑپ رہا ہوگا، مولا اس کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں، مولا تو ان کا نگہبان بن جا، مولا تو ان کا ولی بن جا، مولا تو ہم سب کا کارساز بن جا، مولا ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے، اے اللہ ہمارے بگڑے احوال کو سدھار دے، اے اللہ ہم سب مصیبت کے مارے ہیں، مولا ہماری مصیبتیں دور فرما، اے اللہ ہمیں راحت نصیب فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت دارین مقدر فرما، اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں امن کی چین کی اسلام کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو عافیت کی ایمان کی شہادت کی موت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ وہ جذبات عطا فرما جو قربانی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے تھے، اے اللہ وہ احساسات عطا فرما جو قربانی پیش کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے تھے، مولا ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے قربانی کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہر بال بال کے بدلے میں ہمیں نیکیاں نصیب فرما، اے اللہ جیسا کرنا چاہیے اعمال میں کوتاہیاں رہتی ہیں، مولا کریم اپنے فضل سے اس کو کامل کر کے قبول فرما لے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، بالخصوص اس مدرسے کی حفاظت فرما اور ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطنت سے حفاظت فرما، فتنہ پروروں کی فتنہ پردازی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اہل کفر کے مقابلے میں تو ہمارا حامی و ناصر بن جا، اے اللہ اہل کفر کے مقابلے میں تو ہمارا مددگار بن جا، اے اللہ اہل کفر پوچھتے ہیں مسلمانوں کا مددگار کون ہے، مولا تو ہمارا ولی ہے، مولا تو ہمارا وکیل ہے، مولا تو ہمارا نصیر ہے، مولا تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا، بیٹھے لوگوں کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کو جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزیاں نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
آئندہ جو مجلس ہوگی وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہوگی، اس کے لیے آپ کو اخبارات کے ذریعے سے اور میسج کے ذریعے سے اطلاع دی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ لوگ جاتے وقت مدرسہ حاضر کی طرف سے دو کتاب دیے جا رہے ہیں، ایک
مستند عربی کتب سے ماخوذ درود و سلام ہے، اور دوسری مسجد دعوت الحق کی طرف سے ایک کتاب کا اہتمام کیا گیا تھا جس کا نام ہے فضائل و مسائل عشر ذی الحجہ و قربانی، اس کی اشاعت بھی مدرسے کی جانب سے ہوئی ہے۔ اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ ماہ بقرعید کے موقع پر جو ہمارے مدرسے کے محصلین ہیں ان کی تفصیل مراکز اور مصری چن کے سلسلے میں پوری تفصیلات ہے، آپ حضرات ان دونوں کتابوں کو لیتے ہوئے جائیں، اور ادارے کے منتظمین اساتذہ وغیرہ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو قربانی دی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جو قربانی دی جا رہی ہے ان کے جرم مدرسہ ہادہ کو عنایت فرمائیں، اور چونکہ مدرسہ ہادہ میں زیادہ تر طالبات اور چھوٹے بچے ہیں اس لیے ان سے خدمت نہیں دی جاتی ہے، خود اساتذہ اکرام اور کارکنان آپ تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے بھرپور تعاون فرمائیں۔ خواتین سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے کتابیں لے کر جائیں۔